دنیا میں کوئی پیش کہ ان کا آپ نے کسی اور کا حصہ ہے, کوئی اور ایسے کہا آپ کا حمل لے. میرے بھائیو, اسلامی تاریخ کا یہ شاندار واقعہ جس کا نام بیعت رضوان ہے, وہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آج بیان ہوگا, اور قرآن پاک کی روشنی میں ان حقائق سے انشاءاللہ میں خدا آؤں گا جو عام طور پر بیعت رضوان کی بنیاد پر بھی بیان نہیں کیا. اتنی لڑائی کہ اللہ کے رسول کو یہ فرمان پڑھانے کے روپ میں کہ ماں کا عثمان مان ادا نہیں ہو, کہ عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی غلطی کرے گا خدا تیری غلطی میں نیکی بنا رہے. یہ اعزاز بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آئے. میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ میں سنانا ہو کے بعد تشریح کریں. اللہ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ, اس بات میں کوئی شبہ نہیں. لقد کا معنی ہے ہوتا ہے کہ عامل کلام آ رہا ہے, اس میں شبہ نہیں. یہ شبہ کے بغیر کلام, لقد اس بات میں کوئی شبہ نہیں رضی اللہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا عالم مبینی ناپور صحابہ کے ساتھ کہ جنہوں نے ارد جوار یڑونا کا تخت شجا حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے ہے پیغمبر تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی, اللہ تعالیٰ فرش پر ان سے راضی ہو گیا. عالم کی قلوب ہی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتا ہے, ان صحابہ کے دلوں میں عثمان غنی سے کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون کہا, ان کی گھبراہٹ کو اور ان کے دل کے خوف کو اللہ نے ختم کر رہا. اندر سکینہ آئی پر میں واپس آ رہا ہوں فتح قریبا, اور مکے کی فتح بہت بڑی فتح ان کے مقدر میں کر دیا, ان کا فیصلہ کر دیا کہ ہم بہت بڑی فتح ان کو دینے والے. فعجل لهم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديهم صراطا مستقيما. یہ بھی فرمایا کہ تم سے ایسا آپ رام میں وعدہ کرتا ہوں کہ غنیمت کا ہاتھ تمہیں دوں گا اور تمہاری غریبی دور ہو جائے گی. بہت بڑی کامیابیاں اللہ آپ نے نصیب فرمائیں گے. اور آگے تک فرمایا بخرا لن تن دیرو آئے گا, اور پھر ایسا بھی ہوگا کہ وہ ملک اور وہ اتحاد جو آج تم جن پر قابل نہیں ہو, وقت آ رہا ہے کہ وہ اتحاد بھی تمہیں ملیں گے. وہ اخرا لم تقدیر علیہا کہ آج تم ان پر قابل نہیں ہو, لم تقدیر علیہا اے پیغمبر کے صحابہ آج تم اس فتح پر قابل نہیں ہو. یہ سب کچھ کیوں ہوگا کہ تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اللہ کو راضی کر لیا. یہ ہے آیات کریمہ کا مفہوم جن کا میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے نقل کیا. میرے بھائیوں, ان آیات کریمہ اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخ صاف واقعہ نقل کیا ہے. کے دل کی وہ خواہش دل میں رہی. چھ سال جب گزر گئے تو ایک دن رات کو خواب میں حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ میں مدینہ منورہ سے عمرہ کی نیت سے جا رہا ہوں اور میں نے احرام باندھا ہوا ہے اور میں مدینہ منورہ سے مکہ جانے کے لیے 1450 صحابہ کا قافلہ میرے ساتھ. یہ خواب پیغمبر نے دیکھا اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوگا. نبی کا خواب بھی جب کوئی خواب آئے فوراً اس پر قبر کرنا ضروری ہے. رات کو خواب آیا, صبح کو حضور نے اعلان فرمایا کہ صحابیوں اللہ نے لوگوں کو دیا کہ میں مکہ چلا جاؤں, مدینہ سے مکہ پہنچوں اور طواف اور عمرہ کروں. صحابہ میں بڑا شوق پیدا ہو گیا. کئی سال گزر گئے تھے کعبہ کو دیکھے ہوئے, ہر آدمی خوشی سے پھولا سماتا تھا اور ہر آدمی نے کپڑے باندھے, سواریاں تیار کی, احرام خریدے اور جناب 1450 صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت پیغمبر کے ساتھ عمرے کے لیے عمرے کی نیت سے چل پڑی مدینہ منورہ سے. کافی دور نکل کر ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں صحابہ نے احرام ڈالا عمرہ کی نیت سے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہو کہ اس وقت جب احرام باندھا گیا حضور کو پتا تھا کہ میں خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا؟ پتا تھا نہیں پتا تھا؟ حضور تو اسی نیت سے جا رہے ہیں کہ میں کعبے میں جا رہا ہوں اور خانہ کعبہ کی زیارت کروں گا, وہاں طواف اور عمرہ کروں گا. لیکن آپ کعبے میں نہیں جا سکے, خانہ کعبہ کا طواف اس سفر میں نہیں کر سکے, لیکن نیت کیا تھی کہ میں نے کعبے میں جانا ہے. اگر پیغمبر عالم الغیب ہوگا تو آج نبی کو طواف کرنے کے لیے یہاں سے جانے کی کیا ضرورت تھی اور یہاں پر احرام باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ احرام تو کعبے میں داخلے کے لیے باندھا جاتا ہے اور وہاں جا کر حالات اتنے خراب ہو گئے کہ حضور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے. تو معلوم یہ ہوا کہ غیب کے سارے خزانے پروردگار کے پاس, غیب کے سارے خزانے, غیب کے سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ غیب بھی اللہ جانتا ہے اور ہر چیز کو دینے والا بھی اللہ اور ثواب دینے والا بھی. میرے بھائیوں, حضور علیہ السلام 1450 صحابہ کے ہمراہ آپ نے یہاں اعتکاف احرام باندھا, اعتکاف کیا کہوں, احرام باندھا اور عمرے کی نیت کر کے آپ یہاں سے مکہ کی طرف چل پڑے. کئی دنوں کا سفر کیا, مدینہ منورہ سے چلے, کئی دن سفر میں رہے اور مکہ سے 8-10 میل پہلے ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے حدیبیہ. کیا جگہ آتی ہے؟ کیا نام ہے جگہ کا؟ حدیبیہ, جہاں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. حدیبیہ جگہ آپ نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا, حدیبیہ کے مقام پر, اور وہاں 1450 صحابہ نے قیام فرمایا. وہاں سے آپ نے مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ پر حکومت تو مشرکین مکہ کی ہے, ابو سفیان کی ہے. ابو سفیان کون تھا؟ امیر معاویہ کا والد. کس کا والد؟ اور خود ابو سفیان بھی رباط میں پیغمبر کے صحابی بنے اور نبی کے ہاتھ پر ایمان لائے, لیکن اس وقت بیعت رضوان کے موقع پر ابو سفیان مسلمان نہیں تھا. حضور نے صحابہ کا پورا لشکر ایک جگہ جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ میری رائے ہے کہ ایک وفد, ایک سفیر کی قیادت میں میں حدیبیہ سے مکے بھیجوں تاکہ ابو سفیان سے اجازت حاصل کروں کہ مجھے کعبے میں جانے کی اجازت ہے یا نہیں. حضور علیہ السلام نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا, عمر میری رائے یہ بھی ہے کہ میں تجھے سفیر بنا کر بھیجوں. فاروق اعظم نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کوئی انکار نہیں, لیکن ایک میری رائے بھی ہے کہ میں بڑا سخت آدمی ہوں, میں
کئی میرے دشمن وہاں کھڑے ہو جائیں گے, مجھے دیکھ کر اگر اجازت ملتی بھی ہے تو آپ کی تو تب بھی نہیں ملے گی, تو میرے مجھے آپ نہ بھیجے, میں سخت آدمی ہوں. حضور نے فرمایا پھر کس کو بھیجوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا میں ایک ایسا آدمی بتاتا ہوں اس کو اپنا سفیر بنا کر بھیجے کہ دشمن بھی جس کی تعریف کرتا ہے. حضور نے فرمایا تو کون ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا وہ عثمان غنی. وہ کون ہے؟ حضور نے حضرت عثمان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ عثمان تم میرے سفیر ہو. عثمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بنے. کس کے سفیر بنے؟ کس کے سفیر بنے؟ حضور کے سفیر بنے. کوئی پاکستان کا سفیر ہوتا ہے, کوئی امریکہ کا سفیر ہوتا ہے, کوئی انڈیا کا سفیر ہوتا ہے, پوری حکومت کی طرف سے وہ کوئی معاہدہ کر لے, حکومت کی طرف سے وہ معاہدہ شمار ہوتا ہے. آج کل ملکوں کے سفیروں کو دیکھو لیکن عثمان غنی محمد مصطفیٰ کا سفیر, پیغمبر کا سفیر, دنیا کے سب سے بڑے سردار کا سفیر ہے, کائنات کے رسول کا سفیر ہے. اور حضور نے فرمایا عثمان ایک دو آدمی آپ ساتھ لے جاؤ اور میرے سفیر بن کر جاؤ. عثمان غنی سفیر بن کر وہاں پہنچے, سردار سے ملاقات کی. اس ملاقات میں ابو سفیان نے کہا عثمان تم بڑے شریف ہو, بڑے اچھے ہو, تمہاری شرافت پر کسی کو کوئی کلام نہیں, لیکن اے عثمان تمہارے پیغمبر کو میں طواف کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا, تمہارے نبی کو کعبے میں داخلے کی اجازت نہیں دے سکتا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں تو اپنے نبی کی اجازت لینے آیا ہوں. اس نے کہا عثمان تجھے اجازت ہے کہ تو طواف کر لے, تو خانہ کعبہ میں آ جائے, تو عمرہ کر. حضرت عثمان نے فرمایا عمرہ اور طواف عبادت ہے لیکن میں اپنے پیغمبر کے بغیر یہ عبادت بھی نہیں کر سکتا. یہاں ایک مسئلہ سہل ہو گیا کہ عبادت بھی وہی ہوتی ہے جس میں نبی کی مرضی شامل ہو. حالانکہ عمرہ طواف میں اور آپ کرتے ہیں, اگر میرے اور آپ کے عمرہ طواف کرنے میں نبی کی مرضی نہ ہو تو ثواب ملے گا؟ نبی کی مرضی شرط ہے عبادت میں, پیغمبر کی مرضی نہیں تھی. عثمان غنی نے عمرہ نہیں کیا, قبلہ تو ہے لیکن قبلہ اللہ موجود نہیں, جس نے قبلے کا راستہ بتایا جب وہی پیغمبر موجود نہیں تو میں کعبے کا طواف نہیں کر سکتا. اگر عثمان غنی کو اس نے اصلاح کیا کہ نہیں طواف کرو, اس نے کہا میں طواف نہیں. چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. حضرت عثمان غنی گرفتار جائے, کسی ملک کا سفیر گرفتار جائے, اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی. نبی کا سفیر مکے میں گرفتار ہو گیا اور ان کے ساتھی گرفتار. میرے بھائی باقی ساتھی تو چھوٹ گئے لیکن عثمان غنی گرفتار رہے, اور ادھر حدیبیہ میں غلط خبر مشہور ہو گئی. کیا مشہور ہوئی خبر؟ کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے. یہ خبر غلط تھی یا صحیح تھی؟ عثمان غنی شہید کیے گئے نہیں, خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے. اگر نبی عالم الغیب ہوتا تو یہاں بھی پیغمبر کہتے کہ یہ خبر غلط ہے, لیکن نبی نے یہ بھی فرمایا جب حضور علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے, حدیث میں آتا ہے کہ نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا, پیغمبر پریشان ہو گئے, اور پریشانی کی حالت میں حضور نے فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ اپنے سفیر عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جا سکتا, میں بدلہ میں محمد عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاتا. یہ عثمان غنی کے لیے کوئی چھوٹا سا شرف نہیں، چھوٹی سی عزت نہیں کہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا سردار کہے میں یہاں سے پیچھے نہیں ہوں گا جب تک عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہ لے لوں. حالانکہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، ہوئے تو شہید. فرمایا میں بدلہ لوں گا. اب آپ دیکھیں سمندری کے لوگوں، بدلہ لیتا ہوا تو آدمی خود بھی شہید ہو سکتا ہے. کسی کا جو آدمی بدلہ لینے جائے تو وہ خود بھی شہید ہو جائے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بدلہ لوں گا، بالفاظ دیگر کیا کہا کہ میں عثمان کے لیے خود شہید ہوں گا. نبی پیغمبر کہے کہ عثمان کے لیے میں شہید ہوا. ابو بکر کھڑے ہو گئے، فرمایا میں بھی شہید ہوا. عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا میں بھی شہید ہوا. علی کھڑے ہو گئے، فرمایا میں بھی شہید ہوا. حضور نے فرمایا جو جو عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے آپ کھڑا کرے. ساری 1400 صحابہ نے آپ کھڑے کر. حضور نے فرمایا اچھا تم تو سارے عثمان کے عاشق ہو، عثمان کا بدلہ لو گے. صحابہ نے کہا بات عثمان کی نہیں ہے، بات ہے پیغمبر تیرے سفیر کی. عثمان آپ کے سفیر، آپ کے نمائندے، آپ کے ترجمان. حضور نے فرمایا اچھا اس مجمع میں جو جو آدمی عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے وہ آئے اور آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کرے اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں عثمان کا بدلہ ضرور لوں گا، چاہے اس راستے میں مجھے اپنی جان قربان کرنی پڑے. آؤ قطار باندھو. 1450 صحابہ نے قطار لگا دی. پیغمبر درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، صحابہ آ کر نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے ہر صحابی میں عثمان کا بدلہ لوں گا، میں عثمان کی بیعت، عثمان غنی کی جان کا بدلہ لوں گا، میں عثمان کے لیے خود اپنے آپ کو ذبح کراؤں گا. یہ تینوں نفس کہہ کر آگے جا رہے تھے. بیعت جاری تھی، 1450 صحابہ کی قطار لگی ہوئی تھی. درخت کے نیچے رسول اللہ نے ہاتھ یوں کر رکھا تھا، صحابہ ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اور عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت. میرے بھائیوں یہاں سے عثمان غنی کی شان اور عثمان غنی کی عظمت اور عثمان غنی کی رفعت، عثمان غنی کی بلندی، عثمان غنی کا مرتبہ اور مقام پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا رسول، کائنات کا وہ پیغمبر جس کے پاؤں کی خاک پہ پوری دنیا کو نثار کر دیا جائے، جس کے پاؤں کی مٹی پہ ساری دنیا کی جانیں لٹا دی جائیں، وہ محمد عثمان غنی کے لیے اپنی جان دینے کو تیار. اس نبی کو تو دیکھو، عثمان غنی کو تو دیکھو، وہ پیغمبر جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی، وہ پیغمبر جس کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یاد رکھو، مسلمانوں کا عقیدہ ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اس میں تم چلے جاؤ. میرا عثمان وہاں گرفتار کر لیا گیا یا وہاں شہید ہو گیا, جاؤ عثمان کے بدلے کے لیے میں لشکر روانہ کرتا ہوں, جاؤ عثمان کا بدلہ لو. نبی نے یہ بھی فرمایا تم پیچھے نہ رہو, میں تمہارے آگے ہوں, تم میرے پیچھے ہو, تلوار میرے ہاتھ میں ہوگی, بدلہ لینے کے لیے میں وار کروں گا, میں میدان میں اتروں گا, میں جنگ لڑوں گا, میں سب کچھ لٹا دوں گا, لیکن عثمان جیسی معصوم جان کا میں بدلہ ضرور لوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ عثمان بے قصور تھا, عثمان بے عثمان کا کوئی جرم نہیں. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی جماعت کا دینی جماعت کا لیڈر جو ہوتا ہے اس پر یہ بھی فرق ہے کہ وہ اپنی جماعت کے کارکن کی جان کا بدلہ لے, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یا نہیں کہ دینی جماعت یا کوئی آدمی سربراہ ہو لیڈر ہو اس کا فرض ہے اگر اس کی جماعت کا کوئی کارکن شہید ہو جائے تو اس کا انتقام لے. کارکن کی کتنی اہمیت ہوتی ہے, کتنی قیمت ہوتی ہے, کارکن کا کتنا وزن ہے, کارکن کی کتنی اسلام میں اہمیت ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کارکن کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتا. یہ سنت پیغمبر, یہ سنت کہ کارکن کی جان کتنی قیمتی ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ میں بیعت کروں, میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, میں عثمان کا بدلہ لوں گا, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. کون نبی بدلہ لے رہا ہے؟ وہ نبی جس نے اپنے چچا کے قاتلوں کو معاف کر دیا تھا لیکن عثمان کے قاتل کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوا. وہ تیار, اور میرے پیغمبر کے سکے چچا حضرت حمزہ کی لاش کے 12 ٹکڑے ہوئے, لیکن وہی قاتل جو پیغمبر کے چچے کا قاتل تھا جب کلمہ پڑھنے آیا تو نبی نے اسے معاف کر دیا اور فرمایا وحشی بن عرب میں تجھے معاف تو کرتا ہوں لیکن جب محفل میں آئے تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر, میرے سامنے بیٹھے گا تو چچا کے ٹکڑے جانا جائیں گے. اس نبی کو دیکھو کہ جو اپنے نبی اپنے کرم اپنے سکے چچا کے قاتل کو معاف کر رہا ہے لیکن جب عثمان علی کے خون کا بدلہ آیا. یا وہ پیغمبر رحمت جس کا مطلب ہے, وہ پیغمبر رحمت جس کا مطلب ہے, وہ پیغمبر معافی دینا جس کی خاصیت ہے, معاف کر دینا جس کا خاصہ. لیکن آج وہ پیغمبر عثمان علی کے لیے معافی کا اعلان کیوں نہیں کرتا کہ چلو اس بات شہید ہو گیا میں معاف کر دوں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ یار نبی تو رحمت العالمین تھے, نبی کو معاف کر دیا کرتے تھے, تم معاف کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ کہ جب عثمان نبی کے خون کی ماری آئی تو اس پیغمبر نے عثمان کے قاتلوں کو معاف کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ عثمان نبی تو ابھی شہید نہیں ہوئے تھے, صرف خبر کے لیے تھی کہ عثمان شہید ہو گئے. اور پیغمبر اتنا طلب لے کر کیا کرتے ہیں کہ فرمایا آؤ میرے ہاتھ سے ہاتھ رکھو اور بیعت کرو اور میرے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے کہو کہ عثمان نبی اگر ذبح ہو گیا تو ہم 1450 آدمی ذبح ہونے کے لیے تیار. میرے بھائی چنانچہ بیعت شروع ہو گئی, 1450 صحابہ نے عثمان نبی کے ہاتھ پر بیعت کی, اور بیعت کے آخر میں جب کچھ صحابی باقی حضور کو پتا چلا کہ عثمان نبی شہید نہیں ہوئے, عثمان نبی شہید حضور نے ہاتھ پیچھے ہٹایا کہ چلو بھائی عثمان تو زندہ ہے, بیعت تو ان کے بدلہ لینے کے لیے ہو رہی تھی, لیکن جبرائیل امین نے آ کر فرمایا اے نبی بیعت جاری رکھو. کیوں؟ اس میں کیا حکمت تھی کہ بدلہ تو لینا عثمان نبی کا, بیعت تو اس لیے ہو رہی ہے جب پتا چلا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے تو بیعت بند ہونی چاہیے تھی یا نہیں چاہیے؟ لیکن اللہ نے کہا نہیں بیعت پوری کرو. بیعت تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بڑی حیران کن بات کہ اللہ نے کیوں فرمایا بیعت جاری رکھو. علماء کہتے ہیں اللہ کو پتا کہ اگر اس بارے میں آج کو شہید نہیں ہوئے آخر کل کو کسی وقت تو یہ شہید ہو گئے, اب جب یہ شہید
چنانچہ جب عثمان غنی شہید ہوئے اور ان کا بدلہ لینے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا اور جنگ جمل ہوئی. جمل اس لیے جنگ کو کہتے ہیں جب جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں. حضرت عائشہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر جنگ میں گئی تھی, اس لیے اسے جنگ جمل کہتے ہیں. اور وہ جنگ عثمان غنی کے اونٹ کا بدلہ لینے کے لیے تھی, اس لیے اس جنگ میں وہی لوگ شریک تھے جنہوں نے بیعت رضوان کے موقع پر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ عثمان کا بدلہ ضرور ہے. تو یہ بیعت اس وقت کامل بھی اس وجہ سے کہ بیعت اس وقت کامل تھی, اللہ نے بیعت کو جاری رکھنے کا حکم دیا. اور میرے بھائیوں جب بیعت کام ہو گئی حضور کو تو پتا تھا, اللہ نے بتا دیا تھا کہ عثمان غنی زندہ, تو جب یہ پتا چلا تو زندہ ہے. تو اب آپ دیکھیں اس ہاتھ پر حضور بیعت لے رہے ہیں, جو بہتر کریں یہ ہے ہاتھ جس پر صحابی آپ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب پتا چلا کہ عثمان زندہ ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان کو بھی میرے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے, اس بات کو بھی اقرار کرنا چاہیے کہ اگر وہ خود شہید ہو جائے تو اس شہید کے بعد اس کا بدلہ لینے میں اس کی اپنی مرضی بھی کام ہو, اس لیے اس بات کو بھی بیعت کرنی چاہیے. عثمان کہہ دے جاتے ہیں عثمان تو وہاں موجود رہے, تو حضور نے کیا فرمایا کہ دیکھو یہ میرا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے, حضور نے کیا فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے, اور تم ایک منٹ کے لیے سمجھو کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. مدری کے لوگوں اس پہ غور کرو, حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے, اور تم ایک لمحے کے لیے سمجھو کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. اور یہ کہہ کر آپ نے اپنے ہی اس ہاتھ کو اس ہاتھ پہ رکھ کے کہا کہ عثمان نے بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر دی. علماء کہتے ہیں کہ عثمان غنی کے ہاتھ کو نبی نے اپنا ہاتھ کیوں کہا, اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ عثمان غنی وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے ہاتھ سے اللہ کا قرآن لکھا. کیا لکھا؟ کاتبہ نہیں. اور اللہ کو پتا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے دنیا میں جو کہیں گے عثمان غنی نے اللہ کا قرآن بدل دیا تھا. کہتے ہیں نا شیعہ کہ عثمان غنی نے اللہ کا قرآن بدل دیا, تو اللہ نے 1400 سال پہلے دنیا کو بتا دیا کہ جس ہاتھ نے قرآن لکھا وہ ہاتھ تو اتنا دیانتدار ہے کہ اس ہاتھ کو تو نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے, اس لیے جس ہاتھ کو نبی اپنا ہاتھ قرار دے وہ قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتا. میرے بھائیو یہ ہے وہ عظمت, یہ ہے وہ بلندی کہ پیغمبر کے ہاتھ پر صحابہ بیعت کر رہے ہیں, اور اس مان حالہ کے ابھی زندہ ہیں لیکن عرش پہ پروردگار کو یہ صحابہ کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے عرش پر اعلان کر دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, میں درخت کے نیچے جن لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی ہے میں خدا اس آدمی کے ہاتھ میں ہو تو جتنا مرضی رش ہو بچہ
بچے کی انگلی تو اپنے ہاتھ میں ہوگی، بازار میں بچے کی انگلی تیرے ہاتھ میں ہو تو بچے کا ہاتھ نہیں چھوٹ سکتا، اور جن صحابہ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہو تو وہ کیسے چھوٹ سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں آ، وہ کس کے ہاتھ میں آ گئے؟ نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابہ کے ہاتھ، اور اوپر پروردگار. اور یہ کس وجہ سے؟ عثمان غنی کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ توجہ ہے اب دیکھو کہ عثمان غنی تو ابھی زندہ ہے، عثمان غنی تو ابھی زندہ ہے. اگر عثمان غنی کی شہادت کی خبر نہ ملی ہوتی اور یہ بیعت نہ ہوئی ہوتی تو یہ قرآن کی آیت اترتی؟ کیا آیت؟ لقد رضی اللہ، اللہ تعالیٰ عرش پہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا. کب؟ ان المؤمنین ان صحابہ کے اذ یبایعونہ، جب انہوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی. کہاں؟ تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، شجر کے نیچے جب بیعت کی تھی تو عرش پہ خدا راضی ہو گیا تھا، یعنی عثمان کا خون اللہ کے نزدیک بھی اتنا قیمتی تھا کہ عثمان بے شک شہید نہیں ہوا لیکن اس کی محبت میں جن صحابہ نے کہا ہم بدلہ لیں گے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر میں ان صحابہ سے راضی ہو گیا، اس لیے کہ ان کے دلوں میں عثمان کی محبت، ان کے دلوں میں کس کی محبت ہے؟ میرے بھائی ایک جنازے میں رسول اللہ تشریف لے گئے، صحابہ نے عرض کیا جنازہ آپ پڑھائیں، جنازہ تو حضور نے پڑھانا تھا. جب جنازے کے پاس حضور پہنچے آپ نیت باندھنے لگے، آپ نے پوچھ لیا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے. حضور مصلی سے واپس ہٹ گئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ فرمایا میں جنازہ اس لیے نہیں پڑھاتا کہ انہو کان یبغض عثمان، کہ اس کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہے، اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. یعنی عثمان کی محبت پہ خدا اتنا خوش ہے کہ اللہ کے میں رضامندی کا اعلان کر دیا، نبی اتنا خوش ہے کہ رضامندی کا اعلان کر دیا، اور جس کے دل میں بغض ہے عثمان کا اس سے نبی اتنا ناراض ہے کہ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اس کا جنازہ نہیں پڑھا، پڑھایا جنازہ. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ آج کل آپ نے سنا ہے کہ شیعہ میں حافظ کوئی نہیں ہوتا، سنا ہے یا نہیں؟ یہ آپ نے سنا اور حقیقت بھی یہ کہ کوئی حافظ شیعہ میں نہیں ہوتا، کوئی حافظ. کیوں؟ علماء کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو لکھا عثمان غنی، عثمان غنی کے قرآن پاک کو، میری طرف ذرا توجہ کرے، عثمان غنی کاتب قرآن، عثمان غنی عامل قرآن تھے، اور عثمان غنی جامع القرآن، عثمان غنی کاتب قرآن کے قرآن لکھا، آسمانوں سے وحی آتی تھی عثمان غنی لکھتے تھے، عثمان غنی عالم قرآن تھے کہ قرآن کا علم رکھتے تھے، عثمان غنی عامل قرآن تھے کہ قرآن پر عمل کرتے تھے، اور عثمان غنی شہید قرآن تھے کہ ان کا جب شہید ہوئے تو خون کا پہلا قطرہ قرآن پر گرا، تو قرآن اور عثمان غنی 24 گھنٹے میں روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کرتے تھے. 60 سال تک کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات عثمان غنی نے اللہ کا قرآن ختم نہیں کیا. میرے بھائیو اب دیکھو عثمان غنی کاتب قرآن بھی ہوا، عثمان غنی عامل قرآن بھی ہوا، عثمان غنی عالم قرآن بھی ہوا، اور جب تینوں باتیں مکمل ہو گئی تو پھر عثمان غنی شہید قرآن بھی ہوا. تو جب شہید بھی قرآن پر ہو گیا تو اللہ کو عثمان غنی کی محبت کی وجہ سے اللہ نے ضابطہ بنا دیا کہ جس کے دل میں عثمان نہ ہو اس کے دل میں قرآن ہو، جس کے دل میں عثمان نہ ہو اس کے دل میں قرآن نہ ہو، اور جس کے دل میں عثمان ہو اسی کے دل میں قرآن ہو. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں عثمان غنی کا بغض ہے وہ حافظ نہیں ہو سکتا، کوئی قرآن کا حافظ شیعہ میں نہیں ہوگا کیونکہ بغض عثمان غنی کا. میرے بھائیو اس کو اللہ نے 5 انعام دیا، انعام دیے؟ ہے توجہ آپ کی، میں آپ کو بتاؤں کتنے انعام دیے، کتنے انعام دیے، کس وجہ سے؟ عثمان غنی کی وجہ سے، کہ عثمان غنی کی جان کا بدلہ لینے کی جب بیعت کی صحابہ آئے تو اللہ تعالیٰ عرش پہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور راضی ہو کر پانچ انعام دیے، کتنے انعام؟ پہلا انعام رضا مندی کا، کہ اللہ نے فرمایا میں صحابہ سے راضی ہو گیا، یعنی میں نے اس پر جنت واجب کر دی، حالانکہ عثمان غنی شہید ہوئے صرف ان کے دل میں عثمان غنی کی محبت تھی، اس لیے اعلان کر دیا کہ اے صحابہ میں ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے نبی کے ہاتھ پر بیعت. میرے بھائی پہلی بات کہ عثمان غنی کی وجہ سے 1450 صحابہ کو جنت کا ٹکٹ ملا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا اعلان ہوا. پہلا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ نے فرمایا جو بات ان لوگوں کے دلوں میں ہے میں جانتا ہوں کہ ان کے دلوں میں کیونکہ صحابہ تھے اور عثمان غنی سے محبت ہے ان لوگوں کے دلوں میں، اس لیے میں ان سے راضی ہو گیا. اور دوسرا انعام دیا فانزل السکینہ علیہم، کہ ان لوگوں کو خوف تھا کہ مشرکین مکہ نے ہمیں عمرہ اور طواف نہیں کرنے دیا، کہیں ہم پر مشرک حملہ نہ کر دے، ان کے دلوں میں خوف تھا. اللہ فرماتے ہیں اس بیعت کی وجہ سے میں نے وہ خوف اتار کر ان کے دلوں میں سکون اتار دیا. فانزل السکینہ علیہم دوسرا انعام، پہلا انعام رضا مندی کا انعام، دوسرا انعام سکون دینے کا انعام، اور تیسرا انعام وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اور اس بیعت کے بعد اور صلح حدیبیہ کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کی خوشخبری دے دی کہ آج بے شک تم مکہ میں داخل نہیں ہو رہے، لیکن اس بیعت کی برکت سے وہ وقت آئے گا کہ مکہ فتح ہوگا اور خانہ کعبہ پر اسلام کا پرچم لہرائے گا. تو اس عثمان غنی کی وجہ سے رضا مندی بھی صحابہ کو ملی، اس عثمان غنی کی وجہ سے سکون بھی صحابہ کو ملا، اس عثمان غنی کی وجہ سے فتح مکہ کی خوشخبری بھی اللہ نے عطا فرمائی. اور دوسرا اور چوتھا انعام کیا کیا کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ. اللہ فرماتے ہیں کہ اے صحابیوں آج تم بڑے تنگدستی میں ہو، بڑے غریب ہو، لیکن اب قریب اللہ تعالیٰ فتوحات کے دروازے کھول کر تم پر غنیمت کے دروازے کھول دے گا، اتنا غنیمت کا مال آئے گا کہ اتنا مال تم نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا. مغانم کثیرۃ، بڑی بڑی غنیمت ہوگی. علماء کہتے ہیں اس سے مراد جنگ حنین ہے کہ جنگ حنین میں ہزاروں لاکھوں بکریاں اور سامان غنیمت کا صحابہ کو ملا، اور وہ سارا غنیمت کا مال کیوں ملا؟ کہ آج اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گیا، اور راضی ہونے کے بعد پہلے سکون کی خوشخبری دی، اور پھر سکون کے بعد فتح مکہ کی خوشخبری دی، اور فتح مکہ کے بعد چوتھی خوشخبری غنیمت کے بعد کی دی کہ حنین فتح ہوا اور تمہارے دروازے پر غنیمت کے ڈھیر لگا دیے جائیں گے. آج صحابہ پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں، اور وہ وقت آئے گا کہ مدینہ کی گلیوں میں کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا، مدینہ کی گلیوں میں کوئی تنگدست اور بھوکا نہیں ہوگا. یہ چار انعام دیے. اور پانچواں انعام جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا انعام ہے اور اس لفظ سے ظاہر ہوتا ہے وہ اخرا لن تقدروا علیہا قد احاط اللہ بها. علماء کہتے ہیں اس سے مراد بہت بڑی فتح ہے وہ اخرا، اور دوسری بات اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ لن تقدروا علیہا، اے صحابیوں آج تم اس بات پر قادر نہیں ہو کہ دنیا پر غلبہ پا سکو، آج اس بات پر قادر نہیں ہو کہ قیصر و کسرا کے ٹکڑے کر سکو، آج اس بات پر قادر نہیں ہو کہ دنیا کی بڑی بڑی دو سلطنتیں جس طرح امریکہ اور روس کی آج سلطنت ہے، اسی طرح حضور کے دور میں ایران اور روس کی دو سلطنتیں تھیں جسے قیصر و کسرا کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی کے صحابیوں، آج تم اس قوت میں نہیں ہو کہ تم قیصر و کسرا کو فتح کرو، لیکن اس بے رضوان کی وجہ سے میں آج عرش پہ خدا اعلان کرتا ہوں کہ وہ اخرا لن تقدروا علیہا قد احاط اللہ بها، جس قیصر روم اور کتنے ایران کو تم آج فتح نہیں کر سکتے ہو، کچھ عرصے کے بعد قیصر بھی تمہارے قدموں میں ہوگا، کسرا بھی تمہارے قدموں میں ہوگا، اور ایران اور روم کے بازاروں میں سلطنتوں میں اسلام کا پرچم لہرا دیا جائے گا، اور پوری دنیا میں محمد کے دین کا مسلمانوں اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک نبی کا صحابی اس کو اللہ کو اس صحابی سے کتنی محبت ہے، اس صحابی سے کتنا پیار ہے. میں نے صرف قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں میں تیری زبان کا یہ ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے نقل کیا ہے کہ اللہ نے عثمان غنی کی وجہ سے پوری امت پر پانچ انعام عطا کیے، وہ انعام جو کسی اور کی وجہ سے نہیں ملے. 144,000 صحابہ تھے، ان کی محبتیں ایک طرف، ان کی عظمتیں ایک طرف، ان کی بلندیاں ایک طرف، ان کا مقام ایک طرف. لیکن مجھے بتاؤ کہ کس صحابی کی جان کہ اتنی قیمتی تھی کہ جس کے لیے کیسا بھی تمہارے قدموں پہ، کس طرح بھی تمہارے قدموں پہ، غنیمت کا مال بھی تمہارے قدموں پہ، مکے کی فتح بھی تمہارے قدموں پہ، رضامندی کا اعلان بھی تمہارے قدموں پہ، یہ سب کچھ پیغمبر کے خلیفہ مظلوم مدینہ عثمان غنی کی وجہ سے پوری امت کو نعمت عطا فرمائی. میرے بھائی حضرت عثمان غنی اللہ نے یہ اعزاز بخشا، اور اس ان پرانی آیات نے ہمیں بتایا کہ عثمان غنی کی محبت جز میں کی بات. عثمان غنی کی محبت کیا ہے؟ کچھ ہی تو بولو. عثمان غنی کی محبت کیا ہے؟ جزو ایمان. ایمان کا جز ہے یا نہیں؟ ایمان کا حصہ ہے یا نہیں؟ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عثمان غنی سے محبت رکھنا، عثمان غنی سے پیار کرنا، عثمان غنی سے عقیدت رکھنا، یہ ایمان کا حصہ، یہ ایمان کا جز. لیکن میرے بھائیوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی دھرتی پر کہ جن کا دل عثمان غنی کے بغض سے بھرا. اتنا بغض تو کبھی کسی کو نہیں ہوا. خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار 107 صفحے پر لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات عقل کے مطابق ہے. اللہ کی ہر بات کیا ہے؟ عقل کے مطابق ہے. لیکن ایک بات خدا کی بھی عقل کے مطابق ہے. کہتا ہے وہ کیا؟ کہتا ہے میں ایسے رب کو رب تسلیم ہی نہیں کرتا جس نے عثمان غنی کو، عثمان غنی نعوذ باللہ، عثمان غنی جیسے بدتماش کو اللہ اپنا خلیفہ بنا. میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدتماش کو نبی کا خلیفہ بنا دیا، نعوذ باللہ. یہ خمینی کی کتاب کشف اسرار ہے اور اس کی 107 صفحے پر یہ تقریر. مسلمانوں تم مجھے بتاؤ کہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں عثمان غنی سے محبت واجب ہے کہ نہیں؟ ہے واجب. اور خمینی کیا کہتا ہے کہ میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدتماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا، نعوذ باللہ. بدتماش آدمی کے لیے اللہ کی قرآن کی آیتیں اتر سکتی؟ نعوذ باللہ. بدتماش آدمی کو پیغمبر اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہے؟ جس کو تم اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیتے ہو انہیں شریف کہتے ہیں. ہمارا دماغ بڑا شریف ہے، ہمارا بہنوئی بڑا شریف ہے، ہمارا مہمان بڑا شریف ہے، ہماری لڑکی کا خاوند بڑا شریف ہے، کہتے ہو نہیں کیا؟ لیکن جس شخص تیرے پیغمبر نے اپنی بیٹی اور بیٹی بھی اپنی مرضی سے لے لی بلکہ وحی الہی پر، جبریل امین کے کہنے پر دی، اللہ کے حکم پر بیٹی دی، حضور نے فرمایا اس بار یہ جبریل میرے سامنے بیٹھا. حدیث میں آتا حضور نے فرمایا عثمان یہ جبریل میرے سامنے بیٹھا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی رقیہ تیرے نکاح میں دے. حضرت عثمان نے یہ فرمایا جو آپ کا حکم ہے مجھے قبول ہے. جب رقیہ فوت ہو گئی تو حضور نے پھر حضرت عثمان کو بلایا اور بلا کر کہا یہ جبریل کہتا ہے کہ میں رقیہ کی بہن ام کلثوم بھی تیرے نکاح میں ہوں. عثمان نے فرمایا جو آپ کا حکم ہے مجھے قبول ہے. اور جب رقیہ فوت ہو گئی تو میرے نبی نے فرمایا عثمان میری بات سنو، اگر تیرے رسول کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی سب باری باری فوت ہوتی جاتی تو میں سب کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا، اس لیے کہ میرے سے بہتر سب ہوئی نہیں، تیرے سے بہتر نواب. میرے بھائی اب کی وضاحت کے بعد کوئی شخص عثمان غنی کے بارے میں یہ کہے نعوذ باللہ کہ وہ بدتماش آدمی تھا، ایسے انسان کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ خمینی کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ تحریر کا قول وقور غلام حسین نجوی کی وہ تھا جو کئی عرصہ کافی عرصہ پہلے چھپی اور اب اس کا آخری ایڈیشن چھپا. اس کتاب کے 420 صفحے غلام حسین نجوی ملعون کیا کہتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی ام کلثوم جو اس عثمان غنی کے نکاح میں تھی جب وہ فوت ہو گئی تو اس عثمان غنی نے مردہ حالت میں اس کے ساتھ بستری کی.
نہیں دیکھو یہ میں یاد کر چکا ہوں اور آپ یہ اعلان کر رہا ہوں.
جسم کی بدماشیاں برداشت نہیں کرتے. اور ابھی ناموس صحابہ کا دل اسمبلی میں پیش ہوا چار دن پہلے, اور ناموس صحابہ بل کی باری آئی ہے, ایک وزیر قانون نے ٹال دیا اور بل کو پیچھے کر دیا. میں اس دن کو اسمبلی میں موجود تھا, اس پر پاکستان کی ساری دینی جماعت جمعیت علماء اسلام نے, جماعت اسلامی نے اور سپاہی صحابہ مشترکہ طور پر اسمبلی سے واک آؤٹ کیا اور اس بل کی حمایت میں واک آؤٹ کیا. اور میں آپ کہنا چاہتا ہوں اگر ضرور سے صحابہ کا بل منظور نہ ہوا تو سپاہی صحابہ بے نظیر حکومت کے خلاف ایسی تحریک چلائے گی جو کراچی سے کام کی چوٹی تک ہوگی, اور انشاءاللہ اس تحریک کے طوفان میں بے نظیر کی حکومت بہ جائے. تاریخ چلانی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر نام سے صحابہ کا بل منظور نہ کیا ہے, یہ آئینی بل, اس بل کے ذریعے ہم صحابہ کی توہین کا راستہ روکنا چاہتے ہیں, اور کوئی مسلمان اس کے خلاف نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ اس بل پر 72 ارکان اسمبلی کا دستہ ہے. حکومت اس لیے گھبرا رہی ہے کہ جس دن اسمبلی میں بل آیا فوراً منظور ہو جائے گا, کیونکہ 72 ارکان کے دستخط ہو چکے.
صاف ہے